أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا له الفداء. أما بعد، هماري بحث شہید مطہری رحمت اللہ علیہ کی کتاب بیست گفتار میں چل رہی تھی، کہ جس کا اردو ترجمہ بیس تقریریں بنتا ہے. عرض کیا تھا کہ یہ کتاب شہید مطہری رحمت اللہ علیہ کی تقریروں کا مجموعہ ہے، کہ جو انہوں نے مختلف مناسبتوں سے بیان کی. اس وقت شہید مطہری رحمت اللہ علیہ جس عنوان کو بیان فرما رہے ہیں وہ عدل کا مسئلہ ہے، کیونکہ شہید مطہری رحمت اللہ علیہ نے یہ تقریریں ماہ رمضان کے اندر بیان کی تھی، اور مناسبت بھی امام علی علیہ السلام کی شہادت کی تھی، تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ عدل کو امام علی علیہ السلام کی زندگی کے اعتبار سے تحلیل کیا جائے. چونکہ امام علی علیہ السلام عدالت کی وجہ سے شہید ہوئے، جس طرح کے پہلے آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا، تو اسی وجہ سے شہید مطہری رحمت اللہ علیہ نے عدل کی بحث کو ذکر کیا. اور امام علی علیہ السلام جس عدل کو اجرا کرنا چاہتے تھے وہ عدل اجتماعی تھا. کچھ نکات آپ کی خدمت میں پہلے عرض ہو چکے ہیں. آج شہید مطہری رحمت اللہ علیہ جس نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ عدل اجتماعی کی مزید تفصیل بیان کرنے سے پہلے یہ بات بیان کر دیں کہ عدل الہی جو مسئلہ ہے وہ کلامی ریشہ رکھتا ہے، کلامی جڑوں میں موجود ہے، یعنی کلامی مسئلہ ہے. اور پھر ایک نقطے کی طرف جو اشارہ فرماتے ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی یہ سوال کرے آ کر کہ اگر اسلام عدالت کا اتنا ہی علم بردار ہے اور اتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے عدالت کو، تو پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر اتنے ادوار و زمانے گزرے ہیں، اس کے اندر عدالت برقرار نہیں ہوئی. خود خلفاء نے جو ہے وہ عدالت کو برقرار نہیں کیا. کیوں عدالت اجرا نہ ہو سکی؟ معمولاً جو اس کی علت و سبب بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جو خلفاء مسند خلافت پر بیٹھے تھے وہ عدالت کو اجرا نہیں کر رہے تھے، وہ خود بھی عادل نہ تھے اور وہ عدل کو بھی اجرا نہیں کرتے تھے، عدل اجتماعی کو. شہید مطہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ علت درست ہے لیکن علت تامہ نہیں ہے، یعنی فقط یہی سبب نہیں ہے عدالت کے اجرا نہ ہونے کا، بلکہ ایک اور سبب بھی ہے کہ جس کی وجہ سے عدالت اجرا نہ ہو سکی، اور اگر یہ سبب باقی رہا تو اجرا آئندہ بھی نہیں ہو پائے گی. وہ سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر مسلمانوں نے عدالت کی تفسیر ہی درست نہیں کی تھی. اور ایک ظاہری سی بات ہے، ایک عقل میں آنے والی بات ہے کہ اگر ایک قانون کی صحیح طریقے سے تفسیر ہی نہ کی جائے تو پھر اس کو اجرا صحیح طریقے سے کیسے کیا جا سکتا ہے. شہید مطہری فرماتے ہیں چونکہ اس ابتدائی زمانے کے اندر کے جب اسلام نازل ہوا، پیغمبر نے اس کو ابلاغ کیا، اور اس کے بعد پھر جو انحرافات امت مسلمہ کے اندر آئے اس میں مختلف ہیں کہ جن کی طرف اشارہ ہوا ہے، مثلا اس میں عقیدتی انحراف ہے، سیاسی انحراف ہے، اخلاقی انحراف ہے، بہت سارے فرقے وجود میں آئے، तो मुसलमानों के दरमियान अदालत की तफसीर ही गलत हुई है बाज़ फ़िरक़ों के नज़दीक। अलबत्ते तो चूंकि अदालत की तफसीर गलत हुई है तो इजरा भी उसका जो है वो गलत होगा। इसके बाद शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बहस को तसलसल देते हुए इस नुक्ते को बयान करते हैं कि जब भी अदल इलाही की बहस की जाती है तो अदल को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, अदल तकवीनी और अदल तशरीई। यानी अदल तकवीनी निज़ाम कायनात के साथ मुर्तबित है। अदल तकवीनी का यूं माना किया जाता है कि खुदावंद मुताल ने इस कायनात को अदल के साथ खल्क किया है। मसलन एक रिवायत तफसीर साफ़ी में नकल हुई है सूरह रहमान की आयत नंबर 7 के ज़ैल में, बिल अदल कामत समावातो वल अर्ज़, कि ये ज़मीनों आसमान अदल के ज़रिए कायम है। तो यहाँ अदल अदल तकवीनी है, यानी खुदावंद मुताल ने इस कायनात को मुतवाजन खल्क किया है। अब कायनात के ज़र्रे ज़र्रे की तरफ निगाह करके देखें, उसको जहाँ होना चाहिए था, जैसे होना चाहिए था, जितना होना चाहिए था उसी ही तरह से मौजूद है वो। इंसान की खिलकत को मद्देनज़र रखें तो मुतवाजन है, हैवानात की खिलकत को मद्देनज़र रखें तो मुतवाजन है, इसमें किसी किस्म का भी अदम तवाजुन नहीं पाया जाता, मुतआदिल है। और बेअदालती खिलकत में, जहान में नहीं पाई जाती, इसको कहते हैं अदल तकवीनी। दूसरी किस्म जो मामूलन बयान की जाती है इल्म कलाम के अंदर वो है अदल तशरीई। तशरीई ते शीन रे या और ऐन के साथ लिखा जाता है तशरीई। अदल तशरीई कानून इलाही के साथ मुर्तबित है, और कानून भी वो के जो अहकामात के साथ मुर्तबित होता है। अदल तशरीई का माना यूं किया जाता है कि खुदावंद मुताल ने जितने भी अवामिर जिक्र किए हैं, जितने भी नवाही आए हैं खुदावंद मुताल की तरफ से, यानी कुछ चीज़ों का खुदा ने करने का हुक्म दिया है और कुछ चीज़ों से रुकने का हुक्म दिया है, ये जो अहकाम हैं मुख्तलिफ, ये मसलहत व मफसदाए वाकई के ताबे हैं। यानी पहले एक शय के अंदर मफसदा मौजूद था तो खुदा ने उससे रोक दिया, और एक चीज़ के अंदर पहले से मनफ़ात मौजूद थी खुदा ने उसको अंजाम देने का हुक्म दे दिया। मसलन सच बोलना, सच्चाई के अंदर मनफ़ात मौजूद थी, फ़ायदा मौजूद था, खुदावंद मुताल ने इसको करने का हुक्म दिया। और झूठ बोलने में चूंकि मफसदा मौजूद था, खुदावंद मुताल ने झूठ बोलने से मना किया है। तो अगर अदल तशरीई मुराद हो तो उसका माना ये है कि अहकाम दीनिया आदल के ताबे हैं। यानी क्या मुराद? यानी खुदावंद मुताल ने जो अहकामात नाजिल किए हैं वो ताबे हैं मसलहत व मफसदा के। शहीद मुतहर रहमतुल्लाह अलैह एक मिसाल जिक्र करते हैं, एक मिसाल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है कि खुदावंद मुताल ने जो ये रिबा को हराम करार दिया है, इसलिए हराम करार दिया है क्योंकि इसके अंदर बुराई है, इसके अंदर मफसदा है, इसके अंदर ज़रर है लोगों के लिए, बशर के लिए। तो उस ज़रर की खातिर खुदावंद मुताल ने रोक दिया कि रिबा हराम है। यहां अब ये सवाल उठता है कि आया दोनों आदल की अकसाम में, चाहे वो अदल तशरीई हो या अदल तकवीनी हो, आया मुसलमान मुत्तफिक हैं इसके अंदर? तो जवाब उसका यह है कि ना, यहाँ पर इख्तलाफ पाया जाता है। एक तरफ अदलिया नाम का एक गिरोह है और एक तरफ اشاعرہ اور غیر عدلیہ جس کو کہتے ہیں وہ موجود ہے۔ عدلیہ کا کہنا یہ ہے، عدلیہ یعنی جو عدل الہی کے قائل ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، ان کا نظریہ و عقیدہ یہ ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ خداوند متعال عدل کے مطابق فعل انجام دیتا ہے، یعنی کائنات کو متعادل خلق کیا ہے اور احکامات کو مفسدہ اور مصلحت کی وجہ سے نازل کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا کیونکہ منفعت موجود تھی، نہ کرنے کا حکم دیا کیونکہ مفسدہ موجود تھا۔ جو اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے اس کو عدلیہ کا نام دیا گیا۔ اس کے مقابل میں اشاعرہ کا نظریہ ہے کہ جو ابو الحسن اشعری کے پیروکار ہیں، انہوں نے آ کر یہ نظریہ دیا کہ خداوند متعال جو فعل انجام دے وہی صحیح ہے، اگرچہ ظاہر میں وہ برا لگ رہا ہو۔ مثلا اگر خداوند متعال بالفرض حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ نبی ہیں اور معصوم ہیں، اگر نعوذ باللہ ان کو جہنم میں ڈال دے اور فرعون کے جو ملعون تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں آیا ہوا تھا اس کو جنت میں ڈال دے، چونکہ یہ فعل الہی ہے، بس ہم کہیں گے کہ یہ صحیح ہے۔ ان کے نزدیک اشیاء میں واقعی طور پر افعال کے اندر مصلحت و مفسدہ نہیں پایا جاتا۔ یہ مسئلہ مرتبط ہے ایک قاعدے کے ساتھ کہ جو علم کلام میں اسی عدل الہی کے اندر ذکر ہوتا ہے، قاعدہ حسن و قبح عقلی یا شرعی۔ یہ چونکہ ایک علمی اور تخصصی گفتگو ہے، میں فقط اختصار سے اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ حسن و قبح عقلی، اس کا معنی یہ ہے کہ اشیاء یا افعال اپنی ذات میں مصلحت و منفعت یا مفسدہ رکھتے ہیں، اور خداوند متعال جب اس شے یا اس فعل کے بارے میں کوئی حکم صادر کرتا ہے تو اس منفعت یا مفسدہ کو مد نظر رکھ کر صادر کرتا ہے حکم۔ یعنی اگر خداوند متعال نے یہ کہا کہ کسی کے ساتھ ظلم مت کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کے اندر پہلے ایک مفسدہ موجود تھا۔ خداوند متعال نے یہ دیکھا کہ اگر ظلم رائج ہو جائے بشر کے اندر تو یہ بشر کے لیے نقصان دہ ہے، بس خداوند متعال نے ظلم کو حرام قرار دے دیا چونکہ پہلے اس میں مفسدہ موجود تھا۔ اور اگر کسی نیکی کا حکم دیتا ہے، مثلاً عدل کرنے کا حکم دیتا ہے، کسی کے ساتھ سچائی کے اعتبار سے پیش ہونے کا حکم دیتا ہے، تو صدق کے اندر چونکہ منفعت موجود تھی، خداوند متعال نے حکم دیا کہ سچ بولا جائے۔ جو اس قسم کا عقیدہ رکھے اس کو کہتے ہیں کہ یہ حسن و قبح عقلی کا قائل ہے، یعنی اشیاء ذاتی طور پر اپنے اندر مصلحت و مفسدہ رکھتی ہیں، اگر خداوند متعال نہ روکتا پھر بھی ان میں مفسدہ تھا، اگر خدا انجام دینے کا حکم دیتا نہ دیتا پھر بھی ان کے اندر منفعت موجود تھی، صدق کے اندر منفعت موجود تھی چاہے خدا حکم نہ دیتا، اور کذب کے اندر جھوٹ بولنے کے اندر مفسدہ موجود تھا چاہے خدا اس سے نہ روکتا۔ مثلا یہ ہے حسن و قبح عقلی۔ اس کے مقابل میں اشاعرہ کا یہ نظریہ ہے کہ حسن و قبح شرعی ہے۔ یعنی کیا مراد؟ یہ قائل ہیں کہ اشیاء کے اندر مستقل طور پر نہ حسن پایا جاتا ہے نہ قبح پایا جاتا ہے، یعنی اگر شارع کذب سے نہ روکے تو یہ نہ تو حسن ہے اور نہ ہی قبیح ہے، خالی ہے، کوئی حکم نہیں رکھتا، عقل جو ہے وہ کوئی حکم نہیں لگاتی اس کے اندر، چونکہ اس کے اندر نہ حسن ہے نہ قبح ہے۔ ہاں جب خداوند متعال مثلا روک دیتا ہے کسی چیز سے، مثلا جھوٹ بولنے سے روک دیتا ہے، تو اس میں قبح آ جاتا ہے، وہ قبیح بن جاتا ہے، اس سے رکنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر شارع اور خداوند متعال امر کر دے کسی چیز کا کرنے کا، مثلا کہے نماز پڑھو، مثلا کہے سچ بولو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اندر منفعت آ چکی ہے، پہلے نہیں تھی، لیکن چونکہ امر کر دیا ہے خداوند متعال نے، پس اس کے اندر منفعت آ گئی ہے۔ اگر کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھے تو کہتے ہیں یہ حسن و قبح شرعی کا قائل ہے، یعنی حسن اور قبح تابع ہیں شارع کے حکم کے، شارع حکم کرے گا تو حسن و قبح آئے گا، والا حسن و قبح نہیں آئے گا۔ اب یہ قاعدہ جب واضح ہو گیا تو عدل الہی کے اندر جب یہ بحث ہوتی ہے کہ خداوند متعال نے اس کائنات کو عادل کی بنیاد پہ خلق کیا ہے، یعنی تکوینی عادل مراد رکھیں تو، یا عدل تشریعی مراد لیں، تو یوں پوچھا جاتا ہے کہ آیا خداوند متعال نے جو احکام صادر کیے ہیں وہ عادل کے تابع ہیں یا نہیں ہے؟ عادل کے تابع سے مراد کیا ہے؟ یعنی مصلحت و مفسدے کے تابع ہیں یا نہیں، حسن و قبح واقعی کے تابع ہیں یا نہیں ہیں۔ جو کہے گا مثلا مکتب تشیع و معتزلہ قائل ہے کہ اشیاء چونکہ حسن و قبح عقلی رکھتی ہیں، پس خداوند متعال اسی حسن و قبح کے مطابق حکم صادر کرتا ہے، نہیں ہو سکتا ایک چیز قبیح ہو اور خدا اس کے کرنے کا حکم دے دے، نہیں ہو سکتا ایک چیز میں حسن موجود ہو خدا اس سے روکنے کا حکم دے دے۔ لیکن اشاعرہ چونکہ قائل ہیں کہ اشیاء حسن و قبح نہیں رکھتی ہیں، پس وہ قائل ہیں خدا جو کرے گا وہ حسن اور جس سے روک دے گا وہ قبیح ہے۔ یہ ہے حسن و قبح عقلی اور عدل الہی کا رابطہ۔ مزید تفصیل انشاءاللہ بعد والے درس میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔